بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قالا: أخبرنا عيسى بن يونس حا، وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية حا، وحدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا حفص يعني ابن غياث كلهم عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہمیں زہیر بن حرب اور اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، یہ دونوں بیان کرتے ہیں جریر بن عبداللہ البجلی سے، اور ایک دوسری سند میں اسحاق بن ابراہیم اور علی بن خشرم نے بیان کیا، اور یہ دونوں کہتے ہیں ہمیں عیسیٰ بن یونس نے بیان کیا، ایک تیسری سند کے ساتھ ابو قریب محمد بن علا بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمیں ابو معاویہ نے بیان کیا، ایک چوتھی سند کے ساتھ ابو سعید الاشج بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حفص بن غیاث نے بیان کیا، اور یہ سارے کے سارے عمش سے روایت کرتے ہیں جو زید بن وہب اور ابی ظبیان سے بیان کرتے ہیں، اور زید بن وہب اور ابو ظبیان جریر بن عبد اللہ البجلی سے بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ ذوالجلال بھی اس پر رحم نہیں فرماتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک فرمان، یہ ہمیں اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ جس شخص کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ وہ لوگوں پر رحم کرے، اللہ ذوالجلال بھی اس پر رحم نہیں فرماتے. جو لوگوں پر نرمی، ان کے ساتھ شفقت، کمزوروں کا خیال نہیں رکھتا، تو وہ اس بات کا مستحق نہیں ٹھہرایا جاتا کہ اللہ ذوالجلال بھی اس پر رحم فرمائے. اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھی دی ہے، اور اس میں ڈرایا بھی ہے کہ جو شخص اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، یہ لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرتا، یہ شخص اللہ کی طرف سے رحم سے محروم کر دیا جائے گا. اور جو اللہ ذوالجلال کے رحم اور رحمت سے محروم کر دیا جائے ابتدا میں، تو وہ عذاب میں واقع ہو جائے گا. اور بعض کا یہ کہنا ہے، ہو سکتا ہے یہ دعا ہو، اور اس کا معنی یہ بنے گا کہ کامل رحمت کو حاصل کرنے والا وہی انسان ہے جو لوگوں پہ رحم کرتا ہے، وگرنہ اللہ ذوالجلال کی رحمت تو ہر چیز پر حاوی ہے، فرحمته وسعت كل شيء. شیخ عبد الرحمن السعدی بیان کرتے ہیں، حدیث کا منطوق یہ بیان کرتا ہے، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پہ اللہ عز الجلال بھی رحم نہیں کریں گے، اور اس کا مفہوم یہ بتاتا ہے جو لوگوں پر رحم کرے گا اللہ عز الجلال اس پر رحم فرمائیں گے. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرنے والے ہیں اللہ عز الجلال انہی پر رحم کرتے ہیں. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم اہل زمین پر رحم کیا کرو، آسمانوں والا تم پہ رحم کرے گا. انسان جب زمین والوں پہ رحم کرتا ہے تو ایک بہت بڑا سبب اس نے حاصل کر لیا ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ اللہ عز الجلال کے رحم کا مستحق بن جاتا ہے. جب اللہ عز الجلال کے رحم کا مستحق بنتا ہے تو دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی کے آثار اس کی زندگی میں نظر آتے ہیں، اور جو یہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو گویا اس نے اللہ عز الجلال کی رحمت کو حاصل کرنے کی رکاوٹوں کو خرید لیا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتا. جب انسان اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی اس کی حقیقت ہی نہیں ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ ہر وقت اس بات کا ارادہ کرے کہ مجھے رب تعالیٰ کی رحمت کیسے مل سکتی ہے. جب یہ ارادہ کرے گا تو ان اسباب کو بھی اختیار کرے گا جن اسباب کے ذریعے رب تعالیٰ کی رحمت کا حصول ممکن ہوتا ہے. اللہ عز و جلال نے اس لیے فرمایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو اللہ عز و جلال کی عبادت میں احسان کرتے ہیں اور جو لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں اور جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی رحمت ان پہ نازل ہوتی ہے. رحمت بنیادی طور پہ جو انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور سبب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس انسان نے بھی کسی کے ساتھ رحم کیا ہے، اس کی بنیادی طور پہ دو قسمیں. رحمت غریزیہ، ایسی رحمت یا ایسا رحم بعض بندوں کے دل میں اللہ نے پیدا کیا ہوتا ہے، اس کی طبیعت اور دل میں حنان، رافت، سہولت اور نرمی رکھنی ہے، تو اللہ عز و جلال نے ان کی طبیعت میں ہی یہ رحم ودیت کر دیا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو بھی وہ عمل کرتے ہیں اللہ عز و جلال ان کے عمل کی تعریف کرتے ہیں، اور جو ان کو طاقت دے رکھی ہے اس کے مطابق وہ رحم کرتے ہیں، اس کا اجر انہیں مل جاتا ہے، اور جو وہ نہیں کر سکے، عاجز آ گئے، تو اللہ عز و جلال کے نزدیک یہ لوگ معذور گردانے جاتے ہیں. چونکہ ان کی نیت خالص ہوتی ہے لیکن ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی، تو طاقت نہ ہونے کے باوجود بھی ان کے خلوص نیت کی وجہ سے رب تعالیٰ انہیں اجر سے محروم نہیں کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کی وجہ سے اس کے اجر کو جاری کر دیا. رحمت کی دوسری قسم ہے، رحمت یکتسبها العبد بسلوکہ، بعض لوگ اس قدر خوبصورت زندگی گزارنے کی تڑپ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اچھے رویے کی وجہ سے اللہ عز و جلال کی رحمت کے مستحق ٹھہرا دیے جاتے ہیں. اور وہ اچھا رویہ کون سا ہے؟ اچھے اخلاق کی وجہ سے، کامل اخلاق کی وجہ سے. اور وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ کس طریقے سے میں اللہ کی رحمت کا مستحق بنوں، یہ کوشش یہ جدوجہد، یہ تڑپ اس کو اس درجے تک پہنچا دیتی ہے کہ اپنے اخلاق کو بھی بہتر بناتا ہے، اپنے اندر آداب بھی پیدا کرتا ہے، نتیجتاً اللہ کے فضل میں اس کو رغبت ہوتی ہے، اور اللہ کے فضل کی رغبت اور سوچ اور شوق ہی انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ جب وہ اس رغبت کو اس انداز سے اپنی زندگی میں داخل کر لیتا ہے کہ میں نے اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے، تو الجزاء من جنس العمل، اللہ عز و جلال بھی اس کے اندر رحم پیدا فرما دیتے ہیں اور نتیجتاً اسے رحمت کا مستحق بھی بنا دیتے ہیں۔ یہی وہ رحمت اور رحم ہے جو اللہ عز و جلال نے دینی اخوت میں رکھی ہے، ایمانی محبت میں رکھی ہے، اور مومنوں کو اس دینی اخوت اور ایمانی محبت میں جوڑ دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ وہ آپس میں محبت کرنے والے ہوں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ اس انداز سے زندگی گزاریں کہ کوئی بغض، کوئی عداوت اور کوئی ایسی شحنا اور کینہ ان کے درمیان نہ ہو، بلکہ ان کے اندر محبت اور احترام ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو وہ چیزیں ہیں جو صحابہ کرام کو سکھائیں، جس کے نتیجے میں ان کے دل خوبصورت ہوئے، پھر اس کے آثار ان کی زبان اور ان کے اعمال پر بھی ظاہر ہوئے۔ ہر صحابی دوسرے کو خیرخواہی دینے، نفع دینے اور اسے تکلیف دور کرنے اور مصیبت دور کرنے کے لیے ہر وقت تڑپتا رہتا تھا۔ کسی انسان کے دل میں محبت کا وجود اس وقت محسوس کیا جاتا ہے جب اس کے دل میں یہ بہت بڑی خواہش ہو، میری وجہ سے کسی کے پاس خیر پہنچے، میری وجہ سے لوگوں کو خیر خواہی ملے، میری وجہ سے لوگوں تک خوشیاں پہنچے، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میں کسی کی تکلیف کو دور کر سکوں، میں کسی کی شر کو روک سکوں، میں کسی کی خیر کو جاری کر سکوں، یہ وہ رویے ہیں جس کے نتیجے میں انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ عز و جلال نے اسے اپنی رحمت سے نواز رکھا ہے اور اس کے دل میں رحم پیدا کیا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے بیٹے کی وفات پر آنسو بہائے تو صحابی نے سوال کر دیا تھا، اے اللہ کے پیغمبر، آپ تبکی وانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی رو رہے ہیں اور آپ کے بھی آنسو نکل آئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک اشارہ دیا تھا، فرمایا، ہذہ رحمہ یجعلہ اللہ فی قلوب عبادہ وانما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، یہ اللہ نے دل میں رحمت رکھی ہے اپنے بندوں کے، اور ایسے لوگ جن کے دل میں اللہ نے رحمت رکھی ہوتی ہے اللہ ان پہ رحمت فرماتے ہیں۔ اور آپ نے یہ فرمایا، ان العین تدمع وان القلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، دل میں غم تو ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو تو نکلتے ہیں، لیکن ہم زبان سے صرف وہی بات بولیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرے گی۔ وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم، تیرے فراق سے ہم غمگین ضرور ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے سے ایک اور بات بھی سمجھ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے سے امت کو ایک اور پیغام بھی ملا، چھوٹے بچوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ نرمی برتنا اور ان کے دلوں میں خوشی پیدا کرنا، یہ بھی ایک رحمت کا سبب ہے، اور ان کا خیال نہ کرنا اور ان کے ساتھ سختی برتنا اور یہ قساوت کا پہلو پیش کرنا، یہ دیہاتی لوگوں کا کام سامنے آیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور آ کے دیکھتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو چمکار رہے ہیں. تو وہ عربی وہ دیہاتی سوال کرتا ہے, میرے تو 10 بچے ہیں, میں نے آج تک اپنے کسی بچے کو چمکارا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او املک لک شیئن ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ, اگر تیرے دل سے اللہ نے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کر سکتا. یہ تو دل میں رحمت ہو تو انسان کسی پہ شفقت کرتا ہے. کس طرح ایک اللہ کی نافرمان عورت نے کتے کو پانی پلایا جو پیاس کی وجہ سے اس قدر پریشان تھا کہ کاد ان یقتلہ العطش, شاید کہ یہ پیاس اسے مار ہی دیتی. اللہ تعالیٰ نے اس رحم کرنے کی وجہ سے کس طرح اس عورت نے اپنے موزے میں پانی لیا کنویں سے اور اس کتے کو پلا دیا, اور اللہ عز و جلال نے اسی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی. لیکن وہ بھی تو عورت تھی جس نے بلی کو باندھ دیا, نہ اسے خود کھلایا نہ پلایا اور نہ اسے چھوڑا ہی کہ وہ خود کچھ کھا لے, اسی اثنا میں وہ فوت ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جو عورت جہنم میں عذاب سہ رہی ہے, اس نے یہ گناہ کیا تھا کہ نہ بلی کو کھلایا پلایا اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ خود کھا لے. اور یہ ایک مجرب چیز ہے, جو شخص جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق کو پانی پلاتا ہے, اللہ عز و جلال اسے برکتوں سے ضرور نوازتے ہیں. اور جو جانوروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے بجائے اس کے کہ ان کو کھلائے اور پلائے ان کو بھوکا رکھتا ہے, تو ایسا شخص دنیا میں بھی مصیبتوں کا شکار رہتا ہے. اللہ عز و جلال نے اسی لیے کتنی خوبصورت بات اتاری ہے, سورۃ المائدہ آیت کا نمبر 3-2. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. جو ایک جان کو ناحق قتل کرتا ہے اور زمین میں فساد مچاتا ہے تو اس نے تو پوری انسانیت کا قتل کیا. کس طرح اس نے پورے معاشرے کو اور اس کے امن کو تہبالا کر دیا. اور جو ایک جان کو زندہ کرتا ہے, گویا کہ اس نے پوری دنیا کی تمام لوگوں کی جانوں کی حفاظت کا یہ پہلو پیش کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے صحابہ کرام کو یہ سمجھا رہے ہیں, جو لوگوں پہ رحم کرتا ہے اللہ ذوالجلال اس پہ رحم فرماتے ہیں, اور جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ ذوالجلال اس پر بھی رحم نہیں فرماتے. اس حدیث کے راوی جریر بن عبداللہ بن جابر بن مالک بن نصر بن ثعلبہ بن جشم بن عوف الامیر النبیل الجمیل البجلی القصری ہیں. ان کی کنیت ابو عمر, اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی کنیت ابو عبداللہ بھی ہے. مغیرہ بن شبل بیان کرتے ہیں, جریر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے, لما دنوت من المدینہ أنخت راحلتي وحللت عيبتي ولبست حلتي ثم دخلت المسجد. میں جب مدینہ کے پاس پہنچا میں نے اپنی سواری کو بٹھایا اور میں نے اپنا حلہ پہنا چادر لی اور مسجد میں داخل ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. فرمان الناس بالحدق, لوگوں نے میری طرف نظر اٹھائی. میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا, یا عبداللہ هل ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امری شیئا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کوئی بات بیان کی ہے؟ قال نعم, جی ہاں. ذکرك باحسن الذکر, آپ کا بہت اچھا تذکرہ کیا ہے. بینما هو یخطب اذ عرض له فی خطبته فقال, آپ خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا, انه سیدخل علیکم من هذا الفج من خیر ذی یمن الا وان علی وجهه مسحۃ ملک, ابھی اس دروازے سے ایک شخص آئے گا جو یمن کے بہترین لوگوں میں ہوگا اور اس کا چہرہ ایسا ہوگا جیسے بادشاہوں کا چہرہ ہے. قال فحمدت اللہ, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعریفی کلمات پر اللہ کا شکر ادا کیا. اور صحیح بخاری کی روایت ہے 3036, خود جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے میں مسلمان ہوا ہوں جب بھی وہ میرے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں یا مجھے دیکھتے تو مسکرا دیا کرتے. وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شکایت رکھی, اللہ کے پیارے پیغمبر میں گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں لیکن گر جاتا ہوں. فضرب بيده في صدري, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پہ مارا. وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا, اے اللہ اس کو ثابت قدمی عطا فرما اور اس کو ہدایت دینے والا بنا اور اسے ہدایت یافتہ بنا. ابن حبان کی روایت 7201, اس کے الفاظ یہ بھی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود جریر بن عبداللہ البجلی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا تریحنی من ذی الخلصہ بیتا کان لخثعم فی الجاہلیہ یسمى الکعبۃ الیمانیہ, اے جریر یہ یمن کے اندر جو خثعم قبیلے نے ذو الخلصہ کے نام پہ ایک بیت اللہ بنا رکھا تھا, ایک کعبہ بنا رکھا تھا, کیا تم اس کے بارے میں مجھے راحت نہیں پہنچاتے؟ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رجل لا اثبت علی الخیل, میں گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں لیکن ثابت نہیں رہتا. قال فمسح صدری, تو سید المرسلین نے اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پہ رکھا, میرے سینے پہ اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور یہ دعا دی, اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا حتی وجدت بردہا, آپ کے اس ہاتھ کے رکھنے سے مجھے ٹھنڈک بھی محسوس ہوئی اور آپ نے یہ دو دعائیں دی, اے اللہ اس کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے. صحیح بخاری کی روایت ہے 3823, جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا, هل انت مریحی من ذی الخلصہ, کہ آپ اس بت کو ختم کرنے میں مجھے راحت نہیں پہنچائیں گے؟ فنفرت الیہ فی خمسین و مئۃ فارس من احمس, میں احمس قبیلے کے 150 گھوڑ سواروں کو ساتھ لیا. فکسرنا, ہم نے اس کعبے کو توڑ دیا. وقتلنا من وجدنا عنده, اور جو اس کے پاس تھے لوگ ان کو قتل کیا. فاتیناه فاخبرناه فدعا لنا ولاحمس, ہم آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور خبر دی کہ ہم نے آپ کے حکم کے مطابق وہ کام کر دیا ہے. تو ہمارے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کیں اور احمس قبیلے کے بارے میں بھی دعائیں کیں. صحیح مسلم کی روایت میں تو یہ الفاظ بھی ہیں 6521 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے بعد جریر بن عبداللہ وہاں پہنچے, فحرقها بالنار اور اسے آگ لگا دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک آدمی کو بھیجا جس کی کنیت ابو ارطات تھی. اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں جئتک حتی ترکناها کانها جمل اجرب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اس بت کو جلا دیا ہے یہاں تک کہ اس کی کیفیت اس وقت خارش زدہ اونٹ جیسی ہو گئی ہے. فبرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خیل احمس ورجالها خمس مرات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احمس قبیلے کے لوگوں اور گھوڑوں کے بارے میں پانچ مرتبہ برکت کی دعا کی. ابراہیم النخعی بیان کرتے ہیں حمام سے کہ انہوں نے جریر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا اور پھر مسح کیا اپنے موزوں پر. میں نے ان سے سوال کیا تو وہ کہنے لگے, رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يفعل, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ وہ وضو کرتے وقت اپنے موزے پہ مسح کر رہے تھے. پھر ابراہیم کہنے لگے, فکان یعجبهم هذا لأن جریرا من آخر من اسلم, یہ ان کو بات بہت اچھی لگی کیونکہ جریر رضی اللہ تعالی عنہ یہ آخری صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے آخر میں اسلام کو قبول کیا. جریر رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں, رآنی عمر بن الخطاب, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے دیکھا, متجردا فنادانی خذ رداءک خذ رداءک, جب دیکھا کہ میرے جسم سے کپڑا ہٹا ہوا ہے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی, جلدی سے کپڑا رکھو اور کپڑا لے لو. فاخذت ردائی, میں نے اپنی چادر لی, ثم اقبلت الى القوم فقلت ما له, میں چادر لے کے قوم کے پاس آیا, میں نے پوچھا کیا ہوا. قالوا لما رآك متجردا قال ما أرى أحدا من الناس صور صورة هذا إلا ما ذكر من يوسف. اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن اتنا دیا ہوا ہے جس طرح یوسف کے حسن کا تذکرہ ہے, تو اس لیے انہوں نے جلدی سے چادر لینے کے لیے کہا کہ کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے, جریر یوسف هذه الأمة, جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے یوسف ہیں. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی کہا کرتے تھے, یرحمک اللہ نعم السید کنت فی الجاہلیہ و نعم السید کنت فی الاسلام, اللہ تجھ پہ رحم فرمائے اے جریر, تم اچھے سردار اسلام میں ہو جس طرح تم اچھے سردار جاہلیت میں تھے. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ یہ 54 ہجری کو فوت ہوئے ہیں. امام ذہبی فرماتے ہیں کہ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے 100 حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں, 8 حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں جن میں 2 حدیثیں صرف صحیح بخاری میں ہیں اور 6 حدیثیں صرف صحیح مسلم میں ہے. یہ روایت جن کے راوی جریر بن عبداللہ البجلی کے بارے میں چند کلمات آپ نے سنے, یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے 6013, صحیح مسلم میں ہے 5984, اور امام بیہقی کی کتاب السنن الکبریٰ میں ہے 16419, اور المعجم الکبیر میں ہے جو امام طبرانی کی کتاب ہے 2238, اسی طرح المعجم الاوسط میں ہے 1713, اسی طرح شعب الایمان میں ہے 11046, اور اسی طرح امام بخاری اس کو الادب المفرد میں لے کے آئے ہیں 96، اور یہ روایت مسند امام احمد میں بھی ہے والیوم 4 پیج 358، اور ابن حبان میں بھی ہے 465، اور صحیح الجامع میں بھی امام البانی رحمت اللہ علیہ اس کو لے کر آئے ہیں 6597. حدیث کے مسائل اور اس کے احکام. اس مبارک حدیث میں رحمت کے متعلق جو بیان ہوا ہے، رحمت کا مفہوم اور اس کے منطلقات اور اس کے فضائل اور رحمت کے حصول کے جو اسباب ہیں، ان کا تفصیلی تذکرہ ہم حدیث نمبر 22 میں کر چکے ہیں. آج کے اس درس میں ہم تین چیزوں کا تذکرہ کریں گے کہ رحمت الہی سے محرومی کے اسباب کون سے ہیں، اور یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ رحمت الہی کے مظاہر کون سے ہیں، اور تیسری یہ بات بھی ہم سمجھانے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رحمت الہی کی تعداد اور وسعت کتنی ہے. تو آئیے سب سے پہلا نقطہ کہ رحمت الہی سے محرومی کیسے ہوتی ہے. شقاوت قلبی، دل کی سختی جب انسان کے اندر آ جائے تو وہ رحمت سے محروم ہوتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 7467، لا تنزع الرحمة الا من شقی، بدبخت انسان سے رحمت کو کھینچ لیا جاتا ہے. شقی القلب، دل سخت انسان جو ہے وہ اپنا سفر بدبختی کی طرف شروع کر دیتا ہے. ابن العربی بیان کرتے ہیں، حقیقت الرحمة ارادة المنفع، رحمت کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کو نفع پہنچانے کا ارادہ کرنا، اور جب ارادہ کسی کے دل سے دور ہوتا ہے تو یہ سخت دل ہوتا ہے کہ وہ کسی کو نفع پہنچانے کی بجائے اسے تکلیف دینے کا ارادہ کرتا ہے، اور جب اس کے دل سے نفع پہنچانے کا ارادہ دور ہوتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے دل سے ایمان اور اسلام بھی ایک نہ ایک دن رخصت ہو جاتا ہے. دوسرا سبب جس سے رحمت الہی سے محرومی ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، جو مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرتا اللہ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرتے. اور صحیح بخاری کی روایت بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے، 5997، اقرع بن حابس التمیمی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسا دیا، انہیں چمکارا. تو اقرا بن حابس التمیمی کہنے لگا، میرے پاس تو 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک ایسا نہیں کام کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے یہ فرمایا تھا، من لا يرحم لا يرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو مخلوق کے ساتھ جو رحم کرنے میں کنارہ کش رہتا ہے، اللہ کی رحمت بھی اس سے کنارہ کش رہتی ہے. تیسرا رویہ جس سے انسان رحمت الہی سے محروم ہو جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ منبر پر چڑھے اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، آمین آمین آمین. صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ نے منبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہا ہے، پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کے یہ کہا، من ادرک احد والدیہ فما تدخل النار فابعده اللہ، جو شخص اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پالے اور پھر فوت ہو جائے اور جہنم میں داخل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے. تو میں نے آمین کہہ دیا کیونکہ جبریل نے کہا کہ آمین کہی. پھر جبریل امین نے یہ کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پالے اور اس نے اللہ سے معافی نہیں مانگی اپنے گناہوں کی اور اسی حالت میں فوت ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کرے. اور جبریل کہنے لگے کہ آمین کہو, میں نے آمین کہہ دیا. جبریل امین نے پھر کہا, جس شخص کے پاس میرا ذکر ہو, تذکرہ ہو, اور پھر وہ درود نہیں پڑتا, اسی حالت میں فوت ہو گیا ہو, تو یہ شخص جہنم میں داخل ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے. اور جبریل نے ساتھ یہ مطالبہ کیا کہ آمین کہو, تو میں نے آمین کہہ دیا. صحیح الجامع کی یہ روایت 75 اس بات کا پیغام پیش کر رہی ہے کہ جو والدین کی زندگی میں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کرتا بلکہ ان کی خدمت سے محروم رہتا ہے, یہ بھی شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے. اور جس شخص کو رمضان المبارک کا مہینہ میسر آ جائے اور اس نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی, یہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے اور اگر اسی حالت میں وفات ہو گیا. اور تیسرا وہ شخص جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے اور پھر وہ درود نہیں پڑھتا, اس کی زبان یہ سعادت نہیں حاصل کرتی, تو یہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا. اللہ عز و جلال ہمیں والدین کی قدر کرنے اور رمضان المبارک کی قدر کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں ایک نقطے کا اضافہ اس لیے ضروری ہے کہ لائن رحمت کے بارے میں افکار کی درست رہے. عبید الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ان اعتقد او ظن الانسان ان اللہ لا يقبلها اعماله وانها لا تنفعه فهذا هو اليأس من رحمة الله وهو من الكبائر ومن مات على ذلك وكل إلى ما ظن كما في بعض الطرق حديث أنا عند ظن عبدي بي فيظن بي عبدي ما شاء. تبرانی کی یہ روایت ہے, اللہ عز و جلال کا فرمان ہے, حدیث قدسی ہے, أنا عند ظن عبدي بي, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. بندے کو چاہیے کہ جو بھی گمان کرنا چاہتا ہے وہ کر لے. تو جس بندے کا یہ عقیدہ بن جائے, یہ گمان بن جائے کہ اللہ عزوجلال اس کے اعمال کو قبول نہیں کرتے اور اس کے اعمال نے تو اسے نفع ہی نہیں دینا, تو یہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے جو کبیرہ گناہ ہے, اور جو اس کبیرہ گناہ سے توبہ کیے بغیر اس مایوسی کی حالت میں فوت ہو گیا تو قیامت کے دن اسی کا اسی خمیازہ بھگتنا پڑے گا. جیسا انسان گمان کرتا ہے اللہ ویسا ہی فیصلہ کرتے ہیں. ان خیرن فخیرن وان شرن فشرن, اگر خیر کا گمان کرتا ہے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا, تو اللہ اس کے گمان کی حفاظت کیسے کرتے ہیں, اسے زندگی میں کبھی گرنے نہیں دیتے. اور جو یہ گمان کر لے کہ میرے اعمال تو قبول نہیں ہے, پتہ نہیں کیا بنے گا, کچھ فائدہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا, تو یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا, اللہ کی رحمت کو سمیٹنے والا نہیں بن سکتا. یہ بات جو تبرانی کی روایت کی روشنی میں عبید اللہ مبارک پوری رحمت اللہ علیہ پیش کر رہے ہیں, ایک بہت بڑی بات. آج معاشرے کے اندر ہر طرف مایوسی ہی مایوسی ہے, حالانکہ مایوسی جہاں کبیرہ گناہ ہے وہاں یہ گمراہ لوگوں کا رویہ ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں, وَمَن يقنط من رحمة ربه إلا اللہ کی رحمت سے مایوس, اللہ کی رحمت سے مایوس گمراہ لوگ ہوتے. بلکہ اللہ عز و جلال نے تو ایک اور بات بیان کر دی,
انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الكافرون, ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
اللہ کی رحمت سے کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں. کس طرح یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹوں سے کہا تھا کہ تلاش کرو یوسف کو. مایوس تو کافر لوگ ہوتے ہیں, اس لیے مایوسی میں رہنے والا انسان وہ کبھی اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کر سکتا. یہ کافروں کا رویہ ہے. آج سوسائڈ کرنے والے کون ہیں؟ جاپنیز ہیں, کینیڈین ہیں, امریکن ہیں. کبھی دیکھا کہ کسی انسان نے قرآن اور حدیث پڑھی ہو اس نے بھی سوسائڈ کیا ہو؟ اس کو یقین ہوتا ہے میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا اور اس کا رب پھر اسے ضائع نہیں کرتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے اندر کسی بڑے انسان پہ اعتماد ہو جائے, وہ کہتا ہے کہ پریشان نہ ہوئے میں تیرے ساتھ ہوں, جس کے بارے میں رب تعالی فرما دیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, وہ بندہ کیسے ضائع ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی باتیں صحابہ کو سمجھائی اور یہی وہ ایمان اور ایقان کی بات تھی جس نے ان صحابہ کو عظمت سے نواز دیا. اور اللہ عز و جلال کے سامنے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے, وہ خود مسبب الاسباب ہے. آپ سورت یوسف کا قصہ پڑھیں, تین مرتبہ قمیض کا تذکرہ آیا ہے. ایک مرتبہ وہ قمیض جس قمیض کو بیٹوں نے پیش کیا اور جس کو دیکھ کے یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام رونے لگ گئے اور غم میں آ کے ان کے آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی. یہ وہی قمیض ہے جو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی قمیض ہے. پھر قمیض کا دوبارہ تذکرہ ہوا ہے. کب؟ جب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بنیامین پہنچے ہیں تو بنیامین سے وہی قمیض یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے لے لی. تیسری مرتبہ پھر اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جاؤ یہ قمیض لے جاؤ اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچاؤ. وہی قمیض جو آنکھوں کی روشنی ضائع کرنے کا سبب بنی غم کی وجہ سے, وہی قمیض یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچی تو اللہ نے دوبارہ آنکھیں دے دی. اللہ عز و جلال چاہے تو کسی ایسی چیز میں خیر رکھ دے جو انسان کی کبھی سوچ میں نہیں ہے, جس کو انسان سمجھ رہا ہے کہ بہت بڑی میرے لیے مصیبت ہے. اللہ اس مصیبت سے بھی بہت ساری خیر کو نکالنے پہ قادر ہے, اور اللہ عز و جلال نے وہاں خیر نکالی. اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. دوسرا نقطہ جو اس حدیث کی روشنی میں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالی کی رحمت کے مظاہر کیا ہیں؟ کون کون سی رحمت ہے جس کو آج یاد نہیں کیا جاتا, جس کا احساس نہیں کیا جاتا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے, یہ اللہ عز و جلال نے بہت بڑی رحمت کی ہے کہ ہمیں انسانوں کے اندر پیدا کیا. اگر وہ حیوان بنا دیتے, وہ درندوں میں پیدا کر دیتے تو ہمارا کوئی زور نہیں تھا. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
الرحمن, یہ رحمان کی رحمت اس نے پیدا بھی کیا, قرآن بھی سکھایا اور پھر بیان بھی سکھایا. تین قسم کی رحمتیں اللہ عز و جلال نے عطا کی ہیں. ہمیں انسان بنایا, ہمیں پھر قرآن کی دولت سے نواز دیا, قرآن سکھا دیا, اور پھر اس قرآن کے بیان سکھا دیا. یہ قرآن پڑھنا, یہ قرآن پڑھانا, یہ قرآن مجید کی روشنی میں لوگوں کو دعوت دینا اور قرآن کا بیان پیش کرنا, اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور ان آیات پہ اگر غور کیا جائے تو اللہ عز و جلال کس عظیم نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. علم القرآن خلق الانسان, قرآن پہلے سکھایا اور پھر انسان پیدا کیا. علماء یہ لکھتے ہیں کہ جس انسان کو قرآن نہیں آتا اس نے تو اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچانا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں پہچانا؟ کیونکہ اللہ نے قرآن سکھانے کی بات پہلے کی ہے, تو انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ قرآن سیکھے اور سکھائے اور اس کی باتوں کو سمجھے اور سمجھائے اور اس کا بیان سیکھے. اللہ کی رحمت کا مظہر ایک یہ بھی ہے نبوت و رسالت. اللہ عز و جلال نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے کائنات کی سب سے اعلی شخصیت سب سے اعلی ہستی کو مبعوث فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم سے پہلے جتنی قومیں آئیں ان کی طرف بھی نبوت و رسالت اللہ عز و جلال نے بھیجی. سورۃ ہود علیہ الصلاۃ والسلام میں آیت ہے 28.
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون.
اللہ کے پیغمبر اپنی قوم سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں, ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی واتانی رحمۃ من عندی, کیا خیال ہے تمہارا میں اپنے رب کے بارے میں ایک دلیل پہ کھڑا ہوں اور میرے رب نے مجھے رحمت عطا کی ہے. وہ رحمت کیا ہے؟ مجھے رسالت دے کے نبوت دے کے بھیجا ہے. اور تیسرا مظہر اللہ عز و جلال نے رحمت للعالمین کو مبعوث کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہادی و مرشد بنایا. سورۃ الانبیاء آیت کا نمبر ہے
107.
ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. اللہ عز و جلال کی رحمت کا چوتھا مظہر یہ ہے کہ اللہ عز و جلال نے قرآن مجید کو نازل کر دیا. دستور قانون, یہ دستور حیات بن کے قرآن آیا ہے. یہی ہماری زندگی کا اصل کانسٹیٹیوشن ہے جس کی ایک ایک شک ایک ایک جز ہمارے زندگی کو روشن کرنے والا ہے. سورۃ النحل آیت کا نمبر ہے 89.
وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
قیامت کے دن اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ہم گواہی لیں گے, یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم, ہر امت پر گواہی دینے والے انہی میں سے لوگ ہوں گے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ, اے میرے محبوب ہم آپ کو بھی بطور گواہ لائیں گے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اور ہم نے قرآن کو اتارا ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے, ہدایت ہے, رحمت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. اللہ کی رحمت کا پانچواں مظہر اسلام کی نعمت ہے. کس قدر یہ عظیم نعمت ہے. سورۃ یونس علیہ الصلاۃ والسلام آیت کا نمبر ہے 5-8.
قل بفضل اللہ وبرحمتی فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون.
قل بفضل الله وبرحمتي. فرما دیجئے اللہ کی فضل اس کی رحمت سے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, اللہ کا فضل ہوتا ہے, اس کی رحمت ہوتی ہے تو کسی کو خوشی نصیب ہوتی ہے اور انہیں خوش ہونا چاہیے اس اللہ کے فضل اور رحمت سے جو اسلام کی صورت میں ان تک پہنچا ہے. یہ جو مال جمع کرنے والے مال جمع کرتے ہیں, نعمت اسلام اس مال سے بہتر ہے. اللہ عزوجلال کی رحمت کا چھٹا مظہر یہ ہے کہ وہ مالک الملک ہر رات جب اس کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے وہ اپنے بندوں پہ رحمت کرتا ہے, انہیں بلاتا ہے, آؤ میں تم پہ رحمت کروں. صحیح بخاری کی روایت ہے 1145. یتنزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. اللہ عز و جلال اپنی شان کے مطابق ہر رات جب اس کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں من يدعوني فأستجيب له, کوئی ہے دعا کرنے والا میں قبول کروں. من يسألني فأعطيه, کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں. من يستغفرني فأغفر له, کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے میں اسے معاف کر دوں. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں جو مسند امام احمد کی روایت ہے, والیوم 2 پیج 521. من ذا الذي يسترزقني ارزقه, من ذا الذي يستكشف الضر اكشفه حتى ينفجر الفجر, کوئی ہے جو مجھ سے رزق کا مطالبہ کرے میں اسے رزق عطا کر دوں. کوئی ہے جو تکلیف کو دور کرنے کا مطالبہ کرے میں اس کی تکلیف کو دور کر دوں. اور یہ سلسلہ فجر تک جاری رہتا ہے. اور ایک تیسری روایت کے الفاظ ہیں جو صحیح مسلم کی ہے 758. اللہ عز و جلال آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے. حین یمضى ثلث الليل الاول, جب رات کا پہلا حصہ گزر جاتا ہے. حین یمضی ثلث الليل الاول, جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو تب اللہ عز و جلال فرماتے ہیں انا الملک انا الملک من ذا الذی یدعونی, میں ہوں بادشاہ میں ہوں بادشاہ, کون ہے جو مجھے پکارے. اللہ عز و جلال کی رحمت کے ایک ساتواں مظہر بھی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بھی تقرب نصیب فرماتا ہے اور خود بھی اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 1537. اللہ عز و جلال کا فرمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. اللہ عز و جلال کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, حدیث قدسی ہے, اذا تقرب العبد منی شبرا تقربت منه ذراعا, میرا بندہ ایک بالشت میرے قریب ہو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا. واذا تقرب منی ذراعا تقربت منه باعا, جب میرا بندہ ایک ہاتھ مجھ سے قریب ہوتا ہے میں اس کے ایک با قریب ہوتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو اللہ عز و جلال کے متعلق ہے, یہ اس کی رحمت کا ایک مظہر ہے کہ ہم اگر ایک بالش قریب ہوں تو اللہ عز و جلال کی رحمتیں کس قدر ہمارے قریب ہو جاتی ہیں. جہاں یہ اللہ کے رسول نے بات بیان کی ہے وہاں اپنی امت کو جھنجھوڑا بھی ہے کہ تم ہی ہو جو دور رہنے والے ہو, جتنے اللہ کے تقرب لینے کی تمہارے اندر تڑپ ہوگی اللہ کی رحمت اتنی ہی تمہیں نصیب ہوگی. صحیح ابن حبان کی روایت ہے 615. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بنی اسرائیل میں ایک انسان تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا. ایک راہب کے پاس آیا اور کہتا ہے هل لی من توبہ, کیا میری توبہ ہے. اس نے کہا کہ اتنے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد توبہ کی بات کر رہے ہو. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. پھر ایک ایسے انسان کے پاس آیا جس کو دین کی سمجھ تھی, پوچھتا ہے بتاؤ میری توبہ ہے؟ اس نے کہا ہاں تیری توبہ قبول ہو جائے گی لیکن اتقریت کذا و کذا، فلاں بستی میں چلے جاؤ، فانہم یعبدون اللہ، واللہ کی خالص عبادت کرنے والے لوگ. جو ہی وہ گھر سے نکلا، فادرکہ الموت، موت نے آ لیا اور وہ فوت ہو گیا. فاختصمت فیہ ملائکت الرحمہ وملائکت العذاب، رحمت کے فرشتے اور عذاب دینے والے فرشتے، ان کی آپس میں تو تکرار ہوئی. فاوحى الله الى هذه تقربي والى هذه تباعدي فوجد اقرب الى هذه بشبر فغفر له. اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیجا کہ تم فیصلہ کرو، زمین کی پیمائش کرو، اگر تو اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب ہے تو یہ جنتی ہوگا، اور اگر یہ برے لوگوں کے قریب ہے تو یہ جہنمی ہوگا. پھر اللہ عز و جلال کی رحمت دیکھیے کیا ہوا، جب پیمائش کی فرشتوں نے، تو پیمائش فرشتے کر رہے تھے لیکن اللہ عز و جلال اپنی رحمت کو کس طرح نازل کر رہے تھے، زمین کو کہا، وہ زمین جو نیک لوگوں کے قریب تھی، تقربی، تم ذرا قریب ہو جاؤ، وَإِلَى هَذِهِ تَبَعَدِي، اور دوسری طرف کہا زمین کو کہ تم ذرا دور ہو جاؤ. جب پیمائش کی گئی، ایک بالشت، اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب تھا، یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ جنت میں جائے گا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں، نیک لوگوں کے قریب جانا اور ان کی مجالس میں جانے کے لیے ایک قدم اٹھانے سے بھی بسا اوقات اللہ کی رحمت کا انسان مستحق بن جاتا ہے، وہ جنتی بن سکتا ہے. سچے دل سے اس لیے نیک لوگوں کے پاس جانا اور ان سے دین سیکھنا اور ان نیک لوگوں کی مجالس کو اٹینڈ کرنے کی تڑپ اور شوق اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے. اپنے دل میں یہ شوق اور تڑپ پیدا کرنا چاہیے کہ ہم بھی ایسی نیک مجالس میں پہنچیں جسے اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں. اللہ عز و جلال کی رحمت کا مظہر آٹھواں یہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. دنیا میں کسی سے معافی مانگی جائے تو بسا اوقات معاف کرتا ہے، بسا اوقات ضد میں آ جاتا ہے، لیکن یہ مالک کی رحمت ہے کہ جو ایک مرتبہ بھی سچے دل سے معافی مانگ لے، مالک الملک اس کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتے، اگر وہ نیک عمل کرنے لگ جائے تو اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے. جامع ترمذی کی روایت ہے 3540، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، یبن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی. یبن آدم لو بلغت ذنوبك علان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرا. اے آدم کے بیٹے، تم جب بھی مجھے پکارتے ہو، مجھ سے امید باندھ لیتے ہو، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگ جائیں اور تم استغفار کر لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، میں تجھے معاف کر دوں گا. اے آدم کے بیٹے، اگر زمین و آسمان کا خلا بھر کے تم گناہوں کا لے آؤ اور تم نے شرک نہ کیا ہو، میں اتنی مغفرت لے کے آؤں گا اور تیرے گناہوں کو معاف بھی کروں گا اور اسے نیکیوں میں تبدیل بھی کروں گا. صحیح مسلم کی روایت ہے 2744، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ، حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأئس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أئس من راحلته. اللہ عز و جلال تو اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کی توبہ پہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ توبہ کرتا ہے. جس طرح ایک آدمی کس طرح صحرا میں جا رہا ہو اور اس کی سواری اس سے گم ہو جائے, جس سواری پہ اس کا کھانا پینا بھی ہو اور وہ مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے پاس آ کے وہ لیٹ جائے اس کے سائے میں اور اپنی سواری سے یہ مایوس انسان کیا سوچ رہا ہوگا, نہ اس کے پاس کھانا, نہ اس کے پاس پینے کا سامان, نہ ہی اس کے پاس سواری کہ وہ کہیں پہنچ سکے, بے یار و مددگار. فبینما ہوا کذالک, اسی اثنا میں کیا ہوتا ہے, اذ ہوا بها قائمۃ عندہ بخطامها, کہ اچانک دیکھتا ہے کہ سواری اس کے پاس کھڑی, اس کی مہار کو پکڑتا ہے. ثم قال من شدة الفرح, پھر وہ اس خوشی میں یہ کہتے, اللهم انت عبدي وانا ربك, اخطا من شدة الفرح, خوشی میں اس کو سمجھ نہیں آتی میں نے کیا کہنا ہے, اور کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخطا من شدة الفرح, یہ خوشی کی انتہا دیکھیے کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اسے کہنا کیا ہے. اس قدر خوشی انسان کو ہوتی ہے جب اس کیفیت میں ہو. اللہ عز و جلال کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ اس سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے. یہ دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ انسان ہی بد نصیب ہے جو اللہ عز و جلال کی طرف رجوع نہیں کرتا. اس کی رحمت تو اتنی وسیع ہے جہاں تک اس کی عقل اور اس کی سوچ سفر نہیں کر سکتی. اللہ عز و جلال کی رحمت کا ایک نواں مظہر بھی ہے, مضاعفۃ الحسنات والاجور. صحیح مسلم کی روایت ہے 1151, کل عمل ابن آدم یضاعف الحسن بعشر امثالها الى 700 ضعف. بندہ نیکی ایک کرتا ہے, جتنا اخلاص ہو, جتنا وہ دل کی اتھا گہرائیوں سے رب کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے, اتنی اس کی نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے. آدم کی اولاد کا ہر عمل ایک نیکی, ایک عمل 10 نیکیوں کا باعث بنتا ہے, اور بعض ایسے خوش نصیب ہیں اللہ عز و جلال ان کو 700 گنا اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے 1410, من تصدق بعدل تمرہ من کسب طیب, جو پاکیزہ مال سے ایک کھجور جتنا صدقہ کرتا ہے, ولا يقبل الله الا الطیب, اللہ عز و جلال چونکہ خود پاک ہیں وہ پاک چیز کو ہی پسند فرماتے ہیں, فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ, یہ کھجور کے برابر جو مال ہم پیش کرتے ہیں, یہ مال ہو سکتا ہے کسی غلے میں ڈالیں, ہو سکتا ہے کسی انولپ میں ڈال کے دیں, ہو سکتا ہے کسی کپڑے میں ڈالیں, لیکن خوش قسمتی ہے اس انسان کی جو پیش کرتا ہے کہ اس کا مال اللہ عز و جلال کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے. ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه او فلوه حتى تكون مثل الجبل. اللہ عز و جلال کے جب مبارک دائیں ہاتھ میں وہ صدقہ جاتا ہے تو پھر مالک الملک اسے پالتے ہیں, جیسا کہ تم میں سے کوئی اپنی گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے. حتى تكون مثل الجبل, اس قدر اس کو پالتے ہیں رب تعالی کہ قیامت کا دن ہوگا وہ کھجور جتنا صدقہ پہاڑ بن کے آ جائے گا. اللہ عز و جلال کی رحمت کا مظہر, اللہ عز و جلال کی رحمت کا دسواں مظہر یہ ہے کہ الجنت من رحمت اللہ، اللہ نے جنت بھی بنائی ہے تو یہ بھی اس کی رحمت ہی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 4850. تحاجت الجنت والنار، جہنم اور جنت ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا. تحاجت الجنت والنار، جنت اور جہنم میں بحث ہو گئی. فقالت النار اوصرت بالمتکبرین والمتجبرین، جہنم کہنے لگی میں افضل ہوں کیونکہ یہاں تو بڑے بڑے تکبر کرنے والے اور جابر قسم کے لوگ میرے پاس آئیں گے. وقالت الجنہ، جنت کہنے لگی ما لی لا يدخلنی الا ضعفاء الناس وسقطهم، میرے پاس تو کمزور لوگ آئیں گے اور لوگ جن کو گرے پڑے کہتے ہیں. قال اللہ تبارک و تعالی للجنہ، اللہ عز و جلال نے جنت سے کہا انت رحمتی ارحم بک من اشاء من عبادی، اے جنت تو میری رحمت ہے، میں اپنے بندوں میں سے جس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہوں گا تیرے پاس بھیجوں گا. وقال للنار انما انت عذابی اعذب بک من اشاء من عبادی، اے جہنم تم میرا عذاب ہو، جس کو میں عذاب دینا چاہوں گا تیرے ساتھ اسے عذاب دوں گا، تیرے پاس اسے بھیجوں گا. اللہ کی رحمت کا مظہر قیامت کے دن بھی ظاہر ہوگا، اللہ عز و جلال کی رحمت کا مظہر قیامت کے دن بھی ہوگا. جامع ترمذی کی روایت ہے 2597. یعذب ناس من اہل التوحید فی النار، کچھ اہل توحید، توحید کو ماننے والے بھی گناہ کرنے والے اور توبہ نہ کر سکے، انہیں جہنم میں عذاب دیا جائے گا. حتی یکونوا فیہا حمما، یہاں تک کہ وہ کوئلہ بن چکے ہوں گے. ثم تدرکہم الرحمہ، پھر اللہ عز و جلال کی رحمت انہیں پہنچے گی. فیخرجون، انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا. ویطرحون علی ابواب الجنہ، اور انہیں جنت کے دروازوں پہ ڈال دیا جائے گا. قال فتفرش عليهم، قال فترش عليهم اهل الجنه الماء فينبتون كما ينبت الغساء في حماله السيل ثم يدخلون الجنه، جنت کے دروازوں پہ جب انہیں ڈال دیا جائے گا تو جنتی پانی ان پہ انڈیلیں گے اور پانی ان پہ ڈالیں گے. فَيَنْبِتُونَ كَمَا يَنْبِتُ الْغُسَاءُ فِي حُمَالَةِ السَّيْلِ، فَيَنْبِتُونَ كَمَا يَنْبِتُ الْغُسَاءُ فِي حُمَالَةِ السَّيْلِ، جس طرح سیلاب کا پانی آتا ہے جہاں سے گزر جاتا ہے جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، اس طرح جنت کا پانی ڈالنے سے اسی طرح دوبارہ سے وہ جو کوئلے بن چکے ہیں انسان بن جائیں گے. اہل جنت ان پہ پانی ڈالیں گے جس طرح سیلاب کا پانی گزر جانے کے بعد کچھ پودے اگاتے ہیں، جنتیوں کے پانی ان ڈیلنے کی وجہ سے وہ دوبارہ سے جو کوئلہ بن چکے ہوئے ہیں دوبارہ سے انسان بن جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے. اللہ عز و جلال کی رحمت کا ایک مظہر یہ بھی ہے، یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے 6145. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حين خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه الرحمة أن رحمتي غلبت غضبي. اللہ عزوجل جلال نے جب کائنات کو پیدا کیا تو اپنے ہاتھ سے یہ لکھا، اپنے ہاتھ سے اپنے لیے رحمت لکھی اور یہ کہا ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ گئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بیان کی ہے ان رحمتی تغلب غضبی، جیسا کہ دوسری روایت میں ہے، اللہ عز و جلال کا یہ فرمانا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے، یہ اللہ عز و جلال کی رحمت کا وہ پہلو ہے. اگر انسان کو یہ پہلو یاد رہے تو زندگی کے آخری سانس تک وہ اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتا. اور اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں
وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرُ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.
عباد الرحمن کی شان یہ ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کا لائق نہیں سمجھتے اور نہ ہی کسی کو نہ حق قتل کرتے ہیں اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں اور جو ایسا کرے گا اسے دگنا عذاب ملے گا اور وہ جہنم میں جائے گا اگر اس نے توبہ نہ کی. لیکن اگر دنیا میں ہی توبہ کر لی اور اپنے ایمان کو خوبصورت بنا لیا اور عمل صالح کر لیے تو اللہ عز و جلال کی رحمت کیسے ہوگی؟ مالک الملک ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے اور وہ تو ہے ہی غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم کرنے والا. کاش اس غفور الرحیم سے محبت سچی ہو جائے اور اس کے ساتھ انسان جڑ جائے اور اس کی طرف رجوع کر لے، اس کی طرف انابت کر لے، تو وہ مالک زندگی کے ہر پل میں اسے صاف ستھرا بھی رکھتے ہیں، اسے پاکیزہ بھی بنا دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دیتے ہیں. اللہ عز و جلال ہمیں اپنا تقرب نصیب فرمائے. تیسرا نقطہ جو اس حدیث کی روشنی میں ہم سمجھنا چاہیں گے، رحمت الہی کی تعداد کتنی ہے، اس کی وسعت کتنی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے 2753، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق یوم خلق السماوات والارض مئة رحمہ کل رحمة طباق ما بین السماء والارض. اللہ ذوالجلال نے جب زمین و آسمان کو بنایا تو 100 رحمتیں بنائی. ہر رحمت اتنی بڑی ہے جتنا زمین و آسمان، ہر رحمت زمین و آسمان جتنی ہے. فجعل منها فی الارض رحمة، 100 رحمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت زمین میں بھیجی ہے. فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطيور بعضها على بعض. اس ایک رحمت کی مرہون منت ہے ساری دنیا کی محبت. والدہ اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، عاطفت کا برتاؤ کرتی ہے، جانور اور پرندے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو ایک رحمت کی مرہون منت ہے یہ سب کچھ. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ. اللہ عز و جلال قیامت کے دن اپنی ساری نعمتیں نشاور کر دیں گے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے 2752، خَلَقَ اللَّهُ مِئَةَ رَحْمَةِ فَوَضَعَ وَاحِدَةً بَيْنَ خَلْقِهِ وَخَبَّأَ عِنْدَهُ مِئَةَ إِلَّا وَاحِدَةَ. اللہ عز و جلال نے 100 رحمتیں پیدا کی اور ایک رحمت اپنے بندوں کے درمیان رکھ دی، اپنی مخلوق کے درمیان، اور 99 رحمتیں اپنے پاس چھپا لی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک اور خوبصورت بات سمجھائی، ان للہ 100 رحمہ انزل منها رحمة واحدة بین الجن والانس والبہائم والحوام ان للہ مئت رحمہ, اللہ عز و جلال کی 100 رحمتیں ہیں. انزل منها رحمة واحدة بين الجن والانس والبهائم والهوام, ایک رحمت اللہ تعالی نے جنوں اور انسانوں اور جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان اتار دی. فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. صحیح مسلم کی روایت 2752. اس ایک رحمت کی وجہ سے انسان, جن, جانور اور یہ اللہ کی مخلوق کیڑے مکوڑے, یہ حشرات آپس میں رحم کرتے ہیں, عاطفت برتتے ہیں اور درندے اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ عزوجل جلال جس نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں, قیامت کو اللہ جن سے خوش ہوگا ان کو یہ 99 رحمتیں اور یہ دنیا میں بھیجی گئی رحمت سمیت 100 کی 100 عطا کر دیں گے. صحیح الجامع کی روایت ہے 1763. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ تعالی خلق الرحمہ یوم خلقها 100 رحمہ, اللہ عز و جلال نے جب رحمت کو پیدا کیا تو 100 رحمتیں پیدا کی. فامسک عنده 99 رحمہ وارسل فی خلقه کلہم رحمۃ واحدہ, اللہ تعالی نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھ لی اور ایک رحمت دنیا میں بھیج دی. فلو یعلم الکافر بکل الذی عند اللہ من الرحمہ لم ییأس من الجنہ, اگر کافر یقین کر لے کہ اللہ کے پاس 99 رحمتیں ہیں تو وہ جنت سے مایوس نہیں ہوگا. ولو یعلم المؤمن بالذی عند اللہ من العذاب لم یأمن من النار, اور اگر مومن کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے عذاب کتنے ہیں تو وہ آگ سے کبھی بھی امن محسوس نہ کرے, ہر وقت اس سے بچنے کی کوشش کرتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, قسمها بین الخلائق, اللہ عز و جلال نے تمام مخلوقات میں ایک رحمت کو تقسیم کیا ہے اور 99 رحمتیں قیامت کے لیے رکھ لی ہیں. صحیح الجامع 1765. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ عز و جلال نے جو 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں, وَادَّخَرَ عِنْدَهُ لِأَوْلِيَائِهِ 99, اللہ قیامت کے دن یہ 99 رحمتیں اپنے ولیوں کو عطا فرمائیں گے, ان کے لیے چھپا کے رکھی ہیں. صحیح الجامع کی روایت ہے 1766. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک ہی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آج گھوڑی اپنے بچے پہ اپنا پاؤں نہیں رکھتی اس خوف سے کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو, حالانکہ وہ جانور ہے. یہ ایک رحمت کی ہی مرہون منت, یہ محبت ہے جو اللہ نے جانوروں میں رکھ دی. اللہ عز و جلال ہمیں ان رحمتوں کا مستحق بنائے جو اس نے اولیاء اللہ کے لیے چھپا رکھی ہیں. اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے, ان کا سریقہ اور زندگی کا طریقہ, اس کا قول و کردار, اس کا چال چلن, اس کی اللہ عز و جلال سے محبت, اس کا اللہ عز و جلال پہ توکل اور یقین, اور اس کا اللہ عز و جلال سے تقرب حاصل کرنے کا وہ ذوق اور شوق اور تڑپ, اور اس کی زبان پہ اللہ عز و جلال کا ذکر, اور اس کی محبت اللہ عز و جلال کی عبادت میں, اور اللہ عز و جلال کی مخلوق کے ساتھ احسان اور خیرخواہی کے رویوں کو غالب کرنا, یہ وہ پہلو ہیں جس وجہ سے اولیاء اللہ کی ایک نشانی ہے کہ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. اور قرآن مجید نے اولیاء اللہ کی ایک نشانی بیان کی ہے, اللہ عز و جلال ان کی صف میں ہمیں بھی شامل فرما دے.
أولياء الله ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نہ انہیں دنیا میں کوئی خوف گھائل کرتا ہے نہ وہ آخرت میں خوف زدہ ہوں گے نہ کوئی غم ان پہ دنیا میں غالب آتا ہے نہ آخرت میں ان پہ کوئی غم غالب آئے گا کیا وجہ ہے کیونکہ اللہ عز و جلال نے انہیں ایک صلاحیت سے نواز دیا ہے الذین آمنوا ان کا ایمان محکم اور کامل ہوتا ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ اللہ عز و جلال سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اللہ عز و جلال کا خوف ان کے اندر ہوتا ہے اللہ عز و جلال کی خشیت ہوتی ہے کیونکہ ان کے دلوں میں ایک ہی غم ہوتا ہے مَنْ جَعْلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا كَفَاهُ اللَّهُ السَّائِرَ هُمُومِ جو آخرت کا غم اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے کہ میری آخرت میں میرا کیا بنے گا اللہ دنیا کے سارے غم خود دور فرما دیتے ہیں وَمَن تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ مِنْ أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَارِ اللَّهُ بِهِ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ اور جس کو دنیا کے غم ہی گھائل کر دیں اور گھیر لیں اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کی پرواہ نہیں ہوتی وہ جہاں بھی جس وادی میں بھی گر کے مر جائے اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی اولیاء اللہ اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے غم آتا ہے لیکن غم کو حاوی نہیں ہونے دیتے ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے ان کا یقین اور بڑھ جاتا ہے وہ اس غم کو برداشت کرنے میں اجر اور احتساب کی نیت کر لیتے ہیں غم تو آ گیا لیکن میرے مالک مجھے اجر سے محروم نہ کرنا مجھے صبر کی توفیق عطا فرمانا وہ غم کسی کی موت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے مال کے چھن جانے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کسی تکلیف اور بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی ظالم کے ظلم کو سہنے سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی مجرم کے جرم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ان سارے رویوں کے سامنے اس کا ایمان اور توکل اتنا مضبوط ہوتا ہے وہ غم کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیتا اور سچ کہا کرتے تھے غزالی پریشان ہونا یہ انسان ہونے کی نشانی ہے لیکن ہر وقت پریشان رہنا یہ بے ایمان ہونے کی نشانی ہے پریشانیاں تو انبیاء کو بھی آئیں پریشانیاں تو صحابہ کرام کو بھی آئیں سلف صالحین کو بھی آئیں لیکن پریشانیاں ان کے ایمان میں کوئی رکاوٹ نہیں بنی یہ پریشانیاں ان کے پائے استقامت کو استقلال کو لغزش کی طرف نہیں لے کر گئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر پریشانیاں آئیں سوچنے کی بات ہے جس ہستی جیسا اللہ نے کسی کو بنایا نہیں ہے اس ہستی کو کہا جائے کہ تم جھوٹ بولتے ہو اس ہستی کو کہا جائے کہ تم فراڈ کرتے ہو اس ہستی کو کہا جائے کہ تم انصاف نہیں کرتے اور ہستی کو کہا جائے یہ تو ہے ہی جادوگر اس ہستی کو کہا جائے یہ تو ہے ہی دیوانہ اس ہستی کو کہا جائے کہ یہ حلال کی اولاد نہیں ہے اور اس ہستی کے بارے میں یہ الفاظ بولنے والے بولے ہیں کہ یہ جو دعوت کا آپ کام کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف آؤ اگر آپ کا مقصد مال ہے تو ہم آپ کو مال دے دیتے ہیں اس دعوت کو چھوڑ دو اور اس ہستی کو کہا جائے اگر مقصد یہ ہے کہ ہمارے لات منات عزہ سے تم روک رہے ہو اور تم چاہتے ہو کہ تم کسی خوبصورت عورت سے شادی کر لو تو اجمل وحدہ فی مکہ مکہ میں جو سب سے خوبصورت عورت ہوگی ہم تمہاری شادی کر دیتے ہیں لیکن اس ہستی نے جواب کیا دیا اللہ عز و جلال کی طرف رجوع کیا اور اس پہ یقین رکھا اور ایمان کو مضبوط کیا رب تعالی نے اس کے ہی دین کو غالب کیا اور ان ظالموں اور مجرموں کی ان باتوں کو تہس نہس کر دیا صحابہ کرام میں سے کتنے صحابہ تھے کیا کیا ان کے ساتھ ظلم ہوئے لیکن ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اللہ کے ولی جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، ایسے لوگوں پہ غم کبھی غالب نہیں آتا، پریشانی کبھی غالب نہیں آتی. لاکھ ان کے غم ان کے دل میں ہوں لیکن ان کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کی عبادت میں کوئی فرق نہیں آتا، اور ان کی عظیمت کبھی بھی وہ پارا پارا نہیں ہوتی. وہ اپنے منہج میں، اپنے مقصد میں، اپنے منہاج میں، اپنی عبادت میں، اپنی ریاضت میں، اپنے اس خوبصورت قول و کردار میں، اس سفر میں رواں دواں رہتے ہیں، اور یہی اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے. اس ثابت قدمی کے نتیجے میں اللہ عز و جلال نے ان کے لیے وہ انعام رکھے ہیں کہ جہاں ہماری سوچ نہیں پہنچ سکتی. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں،
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.
إن الذين قالوا ربنا الله، جس کا یہ اعتماد اور عقیدہ بن گیا کہ میرا رب تو اللہ ہے، پالنے والا تو وہ ہے، دنیا جہان اکٹھی ہو جائے اسے نقصان نہیں دے سکتی جب تک اس کا رب نہ چاہے. کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو یہ کلمات سکھا دیے تھے اور فرمایا تھا، احفظ اللہ یحفظک، بیٹے تم یہ چار کلمات کی حفاظت کر لو، اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے. کون سے وہ چار کلمات؟ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تم کچھ مانگو تو اللہ سے مانگنا. واذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد کی ضرورت پڑے تو مدد اللہ سے طلب کرنا. اور تیسرا کلمہ، واعلم، یقین کر لے، لو ان الامه اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك، ساری کائنات اگر اکٹھی ہو جائے تمہیں نقصان دینے کے لیے، جب تک تیرے رب کا فیصلہ نہیں ہوگا تیرا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا. ولو انهم اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء، اگر پوری کائنات تمہیں نفع دینے کے لیے اکٹھی ہو جائے، جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا تمہیں نفع نہیں دے سکے. ثم استقاموا، اس پر استقامت جب اختیار کر لیتا ہے، ثابت قدمی اختیار کر لیتا ہے کہ میرا رب ہے میرے ساتھ، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دس نتائج اس کے سامنے آتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے نورانی فرشتے دنیا میں بھی اس کی حفاظت پہ معمور ہو جاتے ہیں، اس کی بخشش کی دعاؤں، اس کی مغفرت کی دعاؤں اور اس کی برکت کی دعاؤں میں مگن ہو جاتے ہیں. اللہ تخافو، انہیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ خوف نہیں کھانا. اللہ کا خوف انسان کے اندر ہو تو اللہ کے قریب جاتا ہے، لوگوں کا خوف ہو تو لوگوں سے دور بھاگتا ہے. خوف نہیں کھانا. ولا تحزنوا، تیسرا انعام یہ ہے کہ غم کی بھی بات نہیں ہے. تم کون ہو؟ اللہ کے بندے ہو. اللہ کون ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے؟ ساری دنیا کے دلوں میں تمہارے بارے میں اگر دشمنی آ جائے تو دلوں کو پھیرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. پوری کائنات کے دل اللہ ذو الجلال کی دو مبارک انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہیں پھیر دے. خوف کس بات کا، غم کس بات کا؟ اگر کوئی تکلیف ہے اس میں کوئی حکمت ہوگی، جس حکمت سے تم آشنا نہیں ہو وہ تمہارے لیے بہتری کا کوئی فیصلہ ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور جنت کی خوشخبری اللہ ذو الجلال کے فرشتوں کے ذریعے اس اللہ کے ولی کو دے دی جاتی. یہ کون سی جنت ہے؟ جس کا اللہ نے وعدہ کیا، کنتم توعدون. اور چھٹا انعام، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا. اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں ہم آپ کے والی وارث ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی. ولکم فیہا ما تشتہیہ الانفس، آٹھواں انعام، قیامت کو تمہیں وہ انعامات سے نوازیں گے جو تمہارا من چاہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، اور نواں انعام یہ ہے، جو من چاہے گا وہ بھی ملے گا، اور جس بات کا تم مطالبہ کرو گے وہ بھی ملے گا. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، اور دسواں انعام یہ ہے کہ اس غفور الرحیم تمہارے لیے خصوصی مہمان نوازی تیار کریں گے. لیکن کن کے لیے؟ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جن کا اللہ پہ یقین اور اعتماد اور توکل ہو جائے، جن لوگوں کو یہ یقین محکم دل میں پیدا کرنے کی توفیق مل جائے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا. ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، اللہ کسی کے اچھے عمل کو ضائع نہیں کرتے. انہ کان وعدہ مأتیا، اس کے وعدے تو پورے ہوئے ہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا، بات کے اعتبار سے اللہ سے بڑھ کے کون سچا ہو سکتا ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، ومن اصدق من اللہ قیلا، قول اور بات کے اعتبار سے اللہ سے بڑھ کے کون سچا ہو سکتا ہے؟ اس نے جو فرما دیا ہے وہ سچ ثابت ہوگا. اس لیے اس اللہ کے ولی کو کرنا کیا چاہیے؟ اگر یہ دس انعامات کو اپنے دامن میں سمیٹنا ہے تو اپنے اندر ایمان مضبوط کرے، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے، اللہ کا خوف پیدا کرے، اور خوف ایسا اللہ کی طرف رجوع کرے. کوئی کمی کوتاہی ہوگی ہے تو وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ساتھ اپنے منہج اور مشن اور منہاج کو جاری رکھے. اور منہج اور منہاج ہے کیا؟ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں،
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. اس سے خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے جو جب بھی بلاتا ہے اللہ کی طرف بلاتا ہے، وعمل صالحا، اور عمل صالح کرتا ہے، وقال اننی من المسلمین، اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کا احترام اور محبت کرنے والا ہوں. ولا تستوی الحسنہ ولا السیئہ، برائی اور نیکی برابر نہیں ہو سکتی. اللہ کی طرف بلانے والا، نیک عمل کرنے والا، اور دنیا کے بارے میں بغض اور حسد اور عناد اور کینے سے محفوظ ہونے والا، یہی تو وہ انسان ہے جس کو اللہ کا ولی کہیں گے. کس قدر یہ عظیم نعمت ہے کہ آج ہم ان علماء کے پاس بیٹھتے ہیں جو ہمیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں، اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، اللہ عز و جلال سے جوڑتے ہیں، اس کی محبت کو حاصل کرنے کے طریقے بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کیوں نہ ایسا انسان پسند ہو. آج کسی کا بیٹا گم ہو جائے، اللہ سب کے بیٹوں کی حفاظت فرمائے، اس کے سامنے دنیا جہان کے سکالر اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر بیٹھا دیں، فلاسفر بیٹھا دیں تسلی دینے کے لیے، ماں کو تسلی نہیں آتی، ماں کی ممتا تڑپتی ہے. لیکن کوئی گلی کوچے میں چلنے پھرنے والا عام سا بچہ اگر آ کے صرف اتنے الفاظ بول دیں، خالہ جان آپ کا بیٹا میں نے فلاں جگہ دیکھا ہے، اس کے سامنے اس بچے کی جو حیثیت ہوگی، جو اس کی بات پہ خوش ہوگی، وہ کسی ڈاکٹر اور فلاسفر اور کسی حکمت دان کی بات سے وہ خوش نہیں ہوگی. اللہ عز و جلال کو بھی سب سے پیارا وہ انسان لگتا ہے جو مخلوق کو خالق سے جوڑنے کی بات کرتا ہے. اس لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی، امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ، جب لوگوں کو دین کی بات بتاتے اور ساتھ یہ کہا کرتے تھے اور ساتھ رویا کرتے تھے کہ قیامت کے دن جب تم اللہ کے سامنے پیش ہو گئے، اگر مجھے نہ دیکھو تو رب سے یہ گزارش کرنا، فَإِنَّهُ يُذَكِّرُ بِكَ يَا رَبْ، اے اللہ یہ تیرا بندہ تیری یاد دلاتا تھا، آج ہمیں نظر نہیں آ رہا، شاید کہ تمہاری اس بات پہ اللہ عز و جلال مجھے بھی جنت میں لے جائے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی اور نیکی کبھی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع بالتی ہی احسن، اگر کوئی برائی بھی کر رہا ہے تو اچھے انداز سے اس کا دفیہ کرو. یہ اچھا انداز، یہ حسن اخلاق، یہ سلیقہ، یہ طریقہ، یہی تو اللہ کی رحمت کے انسان کو مستحق بناتی ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، سخت دشمنی ہو. یہ خوبصورت انداز انسان کے اندر آ جائے تو اللہ دشمنوں کو بھی گہرا دوست بنا دیتے ہیں. اور ساتھ ہی اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں کتنی خوبصورت بات کی طرف اشارہ کر دیا،
وَمَا يُلَقَّاهَا
یہ توفیق اللہ اس کو دیتے ہیں جس کو صبر کی توفیق مل جائے، صابر لوگ، برداشت کرنے والے، بہادری، خاموشی کے ساتھ دکھ اور مصیبت کا وقت گزارنے والے، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے،
انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب.
دنیا میں صبر کرنا ہی پڑتا ہے اور صبر کرنے والوں کو انلیمیٹڈ اجر ملے گا، اس کی اللہ تعالیٰ نے تعداد نہیں بیان کی. انلیمیٹڈ اجر جس کو نصیب ہو جائے اس سے بڑا خوش نصیب ہے کون. ایک چھوٹی سی جھلک اس انلیمیٹڈ اجر کی، ہو سکتا ہے کہ انسان 1400 سال کے بعد صحابہ جتنا اجر لے جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حدیث کہتی ہے کہ کسی کو عمر نوح بھی مل جائے، وہ ساری زندگی عبادت اور ریاضت میں گزار دے، ایک گھڑی جتنا اجر اس کو مل نہیں سکتا جو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، اس اجر کی برابری نہیں ہو سکتی. لیکن حدیث کیا کہتی ہے، ان من ورائكم زمان صبر. ایک وقت آنے والا ہے جب صبر کرنا پڑے گا. للمتمسك فيه اجر 50 شهيدا منكم, جو اس صبر کے زمانے میں اپنے آپ کو دین پہ مضبوط کر لے گا, تمسک بالکتاب والسنہ, قرآن و سنت کا تمسک کرے گا, مضبوطی سے تھام لے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 50 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ہے زندہ یہ انسان, برداشت کر رہا ہے ظلم و ستم کو, برداشت کر رہا ہے زیادتیوں کو, 50 شہیدوں کا ثواب ملے گا. سوال کرنے والے نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول وہ ہم میں سے ہوں گے یا اس دور کے شہید؟ قال اجر 50 شہیدا منکم, میرے صحابہ تم میں سے اگر کوئی 50 شہید ہو جائیں تو جو قدر و منزلت اور مقام و مرتبت اور رفعت و بلندی تمہیں عطا کی جائے گی اللہ کی طرف سے, اس دور کے اندر جس دور میں فتنے ہوں گے, جس دور کے اندر صبر کرنا پڑے گا اور دین پہ ڈٹ جائے کوئی اور صبر کر جائے تو اسے اس اجر کے برابر اجر دیا جائے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ, جسے اللہ عز و جلال نے اپنی محبت کا بہت بڑا حصہ دیا ہوتا ہے وہ اس بات کو اپنی زندگی میں لاتا ہے, میں نے کام کرنا ہے دین کا, صبر کرنا ہے, برداشت کرنا ہے اور اللہ پہ ایمان کو مضبوط کرنا ہے. ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ جو اس چیز سے ہٹانے کے لیے ہو سکتا تھا اس کے بارے میں رہنمائی دے دی.
وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
اگر تمہیں شیطان یہ دھوکہ دے, شیطان تمہیں یہ وسوسہ ڈالے کہ کیا ہوا, ساری دنیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے دین کو چھوڑ بیٹھی ہے تو تمہیں کیا ہے, تم بھی چھوڑ دو, کوئی ضروری ہے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا, چلو جیسے لوگ کہہ رہے ہیں ویسے ہم بھی کہہ دیتے ہیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, شیطان اگر اس طرح کا وسوسہ ڈالنا چاہے, فَاسْتَعِذْ بِاللہ, اللہ کی پناہ طلب کر لینا, اللہ کی امان کو چاہنا جو اللہ کی پناہ میں آ جائے گا, یہ تمہاری طلب کرنا کہ میرے مالک مجھے محفوظ کر لے, میری حفاظت فرما, مجھے ان وسوسوں سے بچا, مجھے شیطانی ہتھکنڈوں سے بچا, مجھے ان شیطانی شکنجوں سے بچا, تو یاد رکھنا وہ سمیع بھی ہے علیم بھی ہے, وہ آپ کی پکار کو سنے گا بھی, وہ جانتا بھی ہے, اور پھر سننے اور جاننے کے بعد تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا, کسی کے ہاتھوں سے تمہاری عزت کو پامال نہیں ہونے دے گا, کسی کے ہاتھوں سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہونے دے گا, تمہاری حفاظت فرمائے گا. اور یقین رکھیے وہ سنتا ہے, ہر ایک کی سنتا ہے, ہر وقت سنتا ہے, ہر بات سنتا ہے, وہ ہر چیز کو جانتا ہے, ہر ایک کو جانتا ہے اور ہر وقت جانتا ہے. میرا اور آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے, ہم سوچتے ہم کیا مانگے, میرے دل کے نہال خانوں سے اٹھنے والے جذبات کو بھی جب وہ جانتا ہے تو مجھے کہنا چاہیے میرے مالک تو جانتا ہے میرے لیے بہتر کیا ہے, تو وہ فیصلہ فرما, تو جانتا ہے میرے لیے نقصان دہ کون سی چیز ہے, کس سے میں تیری پناہ طلب کرنا چاہتا ہوں, تو نہال خانوں میں اٹھنے والے تصورات اور تخیلات سے بھی واقف ہے, تو مجھے اس سے محفوظ فرما. اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے اور ایسے اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں, اور جو مظاہر رحمت ہے اللہ عز و جلال کے, ان مظاہر سے مستفید ہونے اور ان مظاہر پر ایمان لانے, ان کو غنیمت سمجھنے اور ان کو حاصل کرنے اور ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.